اور رشتہ اور رشتہ اور رشتہ. نمبر تین یہ کہ انتخابات شفاف ہوئے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ان سے پانا اگرچہ پری الیکشن انجینئرنگ یہ ہوئی, اس کا میں نے ذکر کیا بے نظیر کی وہ بات بلتے ہیں, لیکن یہ کہ وہ یہ نہیں کہہ سکی تھی کہ الیکشن کے موقع پہ کوئی دھاندلی ہوئی. الیکشن صاف ہوا ہے, پری الیکشن پری پول ہوا ہے, تو جتنے مخالفین تھے پیپلز پارٹی کے ان کو جا کر حکومتوں میں بٹھا دیا گیا. تو انجینئرڈ الیکشن جو کہا اس کے بعد میں, اس میں سمجھتا ہوں کہ مدد ہے, میں نے بھی اپنی اس تقریب میں کہا ہے, لیکن یہ کہ الیکشن شفاف ہوئے. چوتھے یہ کہ ٹرن آؤٹ بھی اچھا بلا تھا, کچھ زیادہ برا نہیں تھا. پانچویں یہ کہ ویسے سیاسی میدان میں بے نظیر, یعنی ایک پولیٹیکل اپوزیشن کی حیثیت سے ٹاپ پر وہی ہے, اور دینی اعتبار سے قاضی حسین احمد صاحب کا ایک مقام ہے, جماعت ہے بڑی ان کے پاس موجود ہے مرکز سے. دونوں کا رویہ معتدل تھا کہ ہم تعاون کریں گے, موقع دیں گے, کام کرنے کا ان کو موقع دیں گے, فوری طور پر کوئی تحریک چلانے کا نہیں مانتے, یہ کر دیں گے وہ کیوں نہیں تھا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ مسلم لیگ کے احیاء اور مسلم لیگ کو اتنا میسو مینڈیٹ بننے کا نتیجہ یہ تھا, تین نتیجے نکلتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایم این اے کی بلیک میلنگ کی صلاحیت اب کم ہو جائے گی, ذرا سا ہو دو چار آدمیوں کے ادھر ادھر ہونے سے اگر حکومت ڈولتی ہو تو پھر ان کی بلیک میلنگ کی پاور ہے اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں, وہ نہیں رہی. ترقیاتی کام ہو سکیں گے پورے جماعتوں کے ساتھ, اور باہر کے لوگوں سے بھی, دنیا کی طاقتوں سے, بیرونی طاقتوں سے بھی پاؤں جما کر بات کر سکیں گے ہم, ہماری حکومت کے مسئلہ کا موقع. الحمدللہ کے عنوان سے میں نے یہ ان چیزوں پر اللہ کا شکر ادا کیا. میں اس لیے تذکرہ کر رہا ہوں کہ میرا معاملہ ان سے اسی قائدین کا یا ورکرز کا نہیں ہے کہ جنہیں ہر حال میں کہیں نہ کہیں سے برائی ڈھونڈ کر نکالنی ہے, کہیں نہ کہیں جو ہے مذمت والی بات ہی دیکھنی ہے. جو بات اچھی ہوتی ہے اس کو اچھا کہتے ہیں, جو بری ہوتی ہے اسے برا کہتے ہیں. البتہ میں نے العیاض باللہ کا بھی ایک عنوان قائم کیا تھا دو اعتبارات سے, کہ اس میں ہمارے لیے دینی اعتبار سے بڑی تشویش کا مسئلہ ہے. وہ تشویش ایک یہ تھی کہ پوری انتخابی مہم میں نواز شریف صاحب نے کہیں دین کا نام نہیں لیا, اور پورے بھارت میں جو ہے اس کے اوپر بڑی خوشیاں منائی گئیں کہ پاکستان میں مسلم فنڈامنٹلزم کی موت واقع ہو گئی ہے. اتنا بڑا مینڈیٹ اس پر جماعت کو ملا ہے جس نے مذہب کا نام ہی نہیں لیا. اور اسی کے پس منظر میں یہ بھی کہ نواز شریف صاحب نے ہی اطمینان دلایا تھا مغربی طاقتوں کو, میں فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوں, اور ان کے چھوٹے بھائی شہباز شریف صاحب وہ الیکشن سے کچھ ہی پہلے جا کر مین ہیٹن میں وہ جو وہاں کا مل ہے اس میں تقریر کر کے انہوں نے باقاعدہ کہا تھا کہ اگر ہمیں پاکستان میں نہ آنے دیا گیا تو وہاں فنڈامنٹلسٹ کی حکومت قائم ہو جائے گی, گویا کہ اگر فنڈامنٹلسٹ کو روکنا ہے تو ہمیں سپورٹ کرو. یہ دو نیگیٹو پوائنٹس تھے جو میری اس تقریر میں اب بھی ریکارڈ میں موجود ہیں, لیکن وہ چھ پوائنٹس تھے پازیٹو. پھر میں نے مشورے دیے تھے. پہلا مشورہ یہ تھا کہ دستور کی منافقت کو ختم کرو, قرارداد مقاصد کے بارے میں لکھ دو کہ یہ پورے دستور پر حاوی ہے, اس کمی کی وجہ سے ہی مقدمات میں ایسے فیصلے آئے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی. دفعہ 227 اسے لا کر قرارداد مقاصد کے ساتھ دو بے کی حیثیت سے شامل کرو کہ اس ملک میں کوئی قانون سازی کتاب اسلوب کے بناتے نہیں ہو سکتی. باقی چیپٹر نمبر 9 جو ہے آئیڈیالوجی کاؤنسل ختم کر دو, اس لیے کہ اب اس کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہی. فیڈرل شریعت کورٹ موجود ہے, دو اداروں کی ضرورت نہیں ہے, خام خواہ سفید ہاتھی باندھے رکھنے کی کوئی حاجت نہیں. ہاں فیڈرل شریعت کورٹ کے حدود کار پر جو پابندیاں ہٹا دو, ہر چیز اس کے تابع ہوگی, شریعت کی بالا دستی تو کورٹ ہو جائیں گے, وہ ریسٹرکٹڈ نہیں ہو سکتی, لمیٹڈ نہیں ہو سکتی. اور شریعت کورٹ کے ججز کا معیار جو ہے ملازمت کا, وہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کے مساوی بناؤ. یہ ہمارا ایک پیکج تھا, ہم نے محنتیں کی, ہم نے خطوط کے جو ہے اس کی مہم چلائی, ہم نے دستخط لیے, تار دلوائے, جلسے کیے, جلوس نکالے, یہ سارا آپ کو بھی معلوم ہے. یہاں سے بھی ہم نے دو مرتبہ جلوس نکالا اسی مسجد سے, محنت کی, مشقت کی. وہ صرف اس لیے کہ اللہ تعالیٰ شاید اب یہ جو مسلم لیگ زندہ ہو گئی ہے, 1947-46 میں جو مینڈیٹ ملا تھا وہ اب آ کے 97 میں مل گیا ہے, بلکہ اسے بھی بہتر, تو شاید ہمارے جو بگڑے دن ہیں ان کے بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور بشیرت میں اس کے سنورنے کی کچھ ضرورت پیدا ہو رہی ہو. اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, لیکن یہ کدھر بچانا تو ہوگا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. دوسرا مطالبہ ہم نے کیا کہ سود کا انسداد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو جنگ ہے فوراً بند کی جائے. فیڈرل سیریت کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل دائر کی تھی یا واپس لو یا فوری طور پر شریعت اپیلیٹ بینچ جو ہے سپریم کورٹ کا کانسٹیٹیوٹ کر کے اس کی سماعت کروا کے اس مرحلے کو مکمل کرواؤ. کورٹ سٹوریج میں پڑی ہوئی ہے. نمبر دو, اندرون ملک سود فوراً ختم کرو. یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ڈیفنس سرٹیفکیٹ اور فلاں اور فلاں اس پہ سود لے کر کھا رہے ہیں, سب سے سب حرام خور جو اس ملک کے اندر ہیں ان کی حرام خوری کے اوپر تو ایک چشمے زدم کے اوپر جو ہے چلایا جائے پیشہ. باہر کے لیے بھی ایک طریقہ ہے, اس کے لیے یہ ہے کہ جیسے لیٹن امریکہ میں ہوا ہے ان کو ان کے قرضوں کو ہم کہیں گے سود تو ہم نہیں دیں گے ختم, اور آپ کی جو اصل رقم ہے آپ ہمارے ملک میں انویسٹ کر دیجئے, ہم انویسٹمنٹ کے لیے آپ کو روپے میں اپنی کرنسی میں پیسہ دے دیں گے. ہاں اس کا دفعہ آپ کو ہم اجازت دے دیں گے کہ اپنی کرنسی میں لے جائیں مجھ سے باہر, لیکن ہم پے نہیں کر سکتے. جاگیرداری اور زمینداری کے بارے میں میں نے مشورہ دیا تھا کہ ایک ہائی پاورڈ لینڈ کمیشن بنایا جائے جو طے کرے کہ آیا پاکستان کی اراضی خراجی ہے یا عشری. خراجی ہے تو بالکل ایک نیا بندوبست ہے اراضی, تمام کاشتکاروں کو ان سب سے زمینداروں سے زمینیں لے کر اور برابر برابر تقسیم کر دی جائے. اگر عشری ہے فرض کیجیے, میرے نزدیک تو خراجی ہے, ملکیت ہی ہے کہ نہیں, اور عشری ہے تو پھر یہ کہ آیا مزارعت جائز ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو حرام مطلق ہے, امام مالک کے نزدیک حرام مطلق ہے. پھر سیلف کلٹیویشن ہوگی, اگر آپ کی زمین ہے آپ مزارے نہیں رکھ سکتے, اور سیلف کلٹیویشن میں آپ ملازم رکھیں گے, ترخواہ دیں گے, ان کے لیے ہم قوانین بنائیں گے, ان کا جو ہے سروس اسٹرکچر ہوگا, ان کے حقوق کو ہم دیکھیں گے, ان کے لیے پینشن کا بھی معاملہ ہوگا, بینیفٹس ہوں گے, تو پھر ملازمت کا معاملہ دوسرا ہے. اس کے علاوہ بھی میں نے کچھ اور انتظامی, وقت کم ہے, 10 اور میری سفارشات تھیں جو میں نے ان تقریبوں میں پیش کی تھی, بلکہ 11. بیرونی معاملات میں میں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ یہ کہ طالبان کے ساتھ قریبی تعلقات اور انہیں تسلیم کیا جائے. اللہ کا شکر یہ کہ یہ مرحلہ ہمارے یہاں طے ہو گیا تھا. ایران اور طالبان کے تعلقات کو درست کرانے کی پوری کوشش کی جائے. کشمیر کے مسئلے میں ایران اور چین کی جو ہے ان کی میڈیشن جو ہے اس کو اختیار کیا جائے, ان کے ذریعے سے کوئی مسئلے کو حل کرانے کی کوشش کی جائے, اور چین کے معاملے میں بہت احتیاط برتی جائے. سنکیانگ میں بھی کچھ فنڈامنٹلسٹ مسلمانوں کا تصادم حکومت کے ساتھ ہو رہا تھا. میں نے کہا تھا یہ بھی ہنٹنگٹن ڈاکٹرن ہے کہ جو امریکہ کہتا ہے کہ چائنا کو مسلمانوں کے خلاف کرنا. یہ چین, یہ ساری سفارشات, یہ مشورے, الدین والنصیحہ, دین تو نام ہے نصیحت کا, خیر خواہی کا, اس کے حوالے سے تفصیل سے پیش کی تھی. ظاہر بات ہے کہ نہ کوئی میری مخالفت تھی, نہ میں کوئی سیاسی لیڈر تھا, نہ مجھے کوئی ان کے خلاف مہم چلانی تھی, لیکن الدین والنصیحہ, خیر خواہی, بہتری, بھلائی, اور وہ بھی اس امید میں کہ شاید اللہ تعالیٰ کو, شاید اس ملک کی جو بگڑی ہوئی تقدیر ہے اب اس کو سنوارنے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ارادہ ہو گیا ہے. اتفاق یہ ہوا کہ یہ میری تقریر جو ہے ذریعہ بن گئی. دو مرتبہ میاں محمد شریف صاحب اور ان کے تینوں بیٹے نواز شریف, شہباز شریف, عباس شریف کے میرے یہاں آنے کا. ڈیڑھ سال پہلے, سوا سال پہلے تقریباً ملاقات ہوئی تھی حرم میں میاں محمد شریف صاحب سے. میں ویل چیئر پر تھا تو وہ آئے اٹھ کر, کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب آپ ویل چیئر پر ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے. اچھا, اللہ آپ کو شفا دے, میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں گا. میں نے پوچھا آپ ہے کون؟ میں تو آپ کو پہچان کر رہی ہوں. ان کا میں میاں محمد شریف ہوں. وہ آغاز تھا ہمارا 1995, نہ اس سے پہلے کبھی کوئی ملاقات, نہ کوئی آنا جانا سرے سے. اب جب یہ الیکشن ہوا اور میں نے یہ تقریریں کی, رات کو میں لیٹا ہوا تھا, اچانک خیال آیا کہ میں میاں شریف صاحب کو اپنی تقریروں کا کیسے بھیج دوں. میں نے خط بھی لکھ دیا ایک کہ آپ نے کہا تھا آپ ملیں گے, آپ تو نہیں آئے. میں اس لیے نہیں آیا کہ میرے نزدیک سرمایہ داروں کے دروازوں پر دین کے خادموں کا حاضر ہونا اچھی بات نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ آپ کا یہ معاملہ ہوا ہے, آپ کے بیٹوں کو اللہ نے وہ حیثیت دے دی ہے, تو میں یہ تقریر آپ کو بھیج رہا ہوں. نواز شریف کو, شہباز شریف کو تو مبارکبادیں وصول کرنے کی فرصت نہیں ہے اس وقت, وہ میری تقریر کیا سنیں گے. آپ سن لیں, اگر کوئی مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو جب بلائیں گے تو میں سر کے بر حاضر ہو جاؤں گا. آپ آئیں گے تو میرا اعزاز ہوگا. وہ آ گئے تیسرے دن, پھر اس کے بعد یہ میری جو ملاقاتیں ہوئی ہیں 23 فروری 1997, پھر 19 مئی 1997, پھر یہ کہ اس 19 مئی کا جو ان کی میٹنگ تھی اس میں جس طرح قول و قرار ہوئے ہیں سود ختم کر دیں گے ایک سال کے اندر اندر, شہباز شریف نے کہا اور میاں شریف نے کہا 6 مہینے کے اندر کرو. یا اللہ, کوئی بہت بڑی تیری بڑی کو نظر کرم ہو گئی ہے اس ملک کے اوپر. واقعتاً اس ملک کی جو ہے قسمت کہیں وہ بدلنے جا رہی ہے کیا؟ واقعتاً کبھی بھولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. پاکستان کا قافلہ جو بھٹک گیا تھا وہ شاید بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل, شاید ہماری جو ہے سوئے حرم پیش رفت کی ہوئی ہے. بہرحال اسی لیے پھر میں ایک وفد لے کر تنظیم اسلامی کا خاص طور پر جا کر ملا ان سے وزیر اعظم ہاؤس میں. یہ ہے میرا معاملہ جو ان سے ملاقات ہوئی ہے یہ 24 مئی. یہ ہے جس سے امیدوں کا ایک سراب کہہ لیجیے, اب تو وہ سراب نظر آ رہا ہے, امیدوں کا ایک سراب نگاہوں کے سامنے آیا. بہرحال رمضان 1997 عیسوی سے لے کر یہ رمضان 1999 عیسوی تک کے 2 سالوں کے درمیان کیا ہوا ہے؟ اولاً مطالبہ دستور ترمیم جو تھی اس میں تاخیر 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 تاخیر, انسداد سود کے لیے کوئی قدم اٹھانے کی بجائے, حالانکہ اس کے لیے ہم نے بڑے ٹھوس اقدامات دے دیے تھے. وہ ہمارا پرچہ جو ہے جو ہم نے خاص طور پہ شائع کیا تھا, خصوصی اشاعت تھی ندائے خلافت کی, اس کے کچھ پرچے شاید یہاں آج کاپیز آ گئی ہیں, وہ لی جا سکتی ہیں یہاں سے. ٹھوس پہ جاری کی تھی, یہ نہیں تھا کہ کوئی ایسی ہوائی باتیں تھیں. لیکن یہ کہ اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں, کوئی پیش رفت نہیں, بلکہ ایک خبر آئی کہ اب ایک نئی کمیٹی بنائی جا رہی ہے. اس لیے کہ وہ تو جس چیز کو مؤخر کرنا ہو, جس کو پیچھے ڈالنا ہو, جس کے اندر جو ہے ڈھیل دینی, کمیٹی بنا لو. وہ ایک نئی کمیٹی بن گئی, اب نئی ایکسرسائز ہوگی, نئی تحقیقات ہو گئی, نیا معاملہ بنے گا. راجہ دفن افساد کی زیر سربراہی میں نئی کمیٹی. اس کے باوجود جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہوپنگ اگینسٹ ہوپ, پھر بھی کسی نہ کسی طرح وہ امید کے ساتھ آدمی اپنے آپ کو چمٹائے رکھے, سنبھلنے دے مجھے نا امیدی, کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے. کسی نہ کسی طرح بھی کلنگ ٹو دی ہوپ. لیکن اس اسنا میں جو کچھ ہوا ہے وہ گنتی کیجئے. نمبر ایک, اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے 13ویں ترمیم 14ویں ترمیم جب پس آئی اور پاس, 4 اپریل 1997 پہلی ترمیم آ گئی, 13ویں ترمیم صدر صاحب کے ہاتھ قلم, 4 جولائی 1997 14ویں ترمیم آ گئی. اب آپ کے اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ایم ایل اے بھی ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے, کوئی حیثیت ہی نہیں, لیڈر کے حکم سے ادھر سے ادھر ہو ہی نہیں سکتے, ادھر سے ادھر ہو گئے یو لوز یور سیٹ. صدارت کے لیے بھی ایک اپنا آزمودہ مخلص بہی خار بلکہ خدمتگار, پھر یہ کہ جس کی کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں, پولیٹیکلی نان اینٹیٹی, کوئی وجود نہیں, کوئی حیثیت نہیں. اور خطرناک ترین بات یہ کہ پنجابی اس کو صدر بنا دیا تاکہ آپ کے دوسرے پروونسز کے اندر وہ احساس محرومی, سارا کچھ پنجاب کی جیب میں چلا گیا. وزیر اعظم بھی پنجاب سے, اس وقت تو آپ کے جو آرمی چیف تھے وہ بھی پنجاب سے, اور صدر بھی پنجاب کا. خدا خدا کر کے 15ویں ترمیم آئی, دستور میں ترمیم, کتاب و سنت کی بالا دستی, اس میں اس قدر فاشسٹ اور شاوینسٹک عزائم, اپنے اختیارات جو چاہے کر دیں, جو اقدام چاہے ہم کر دیں, کوئی عدالت کچھ نہیں کہہ سکتی, کوئی پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں, نہ کچھ کسی دستور میں بھی ہم جب چاہے ترمیم کر دیں, حاضر ارکان کی سادہ اکثریت. آئے وہ یہاں خدا کرے پردہ خدا کرے کہ یوں اس میں ترمیم تو کی گئی ہے, لیکن اب بھی اس میں وہ جراثیم موجود ہے اس پردہ ترمیم کے اندر, اور اب جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں, قانونی اور دستوری تاریخ میں پہلی مرتبہ اب جوائنٹ سیشن پارلیمنٹ کا ہو رہا ہے قانون سازی کے لیے, پہلے کبھی نہیں ہوا. دستور میں پروویژن ہے اس میں کوئی شک نہیں, بٹ اٹ واز نیور انووکڈ. کیوں؟ کیونکہ دوسرے صوبوں, چھوٹے صوبوں کی نمائندگی سمجھی جاتی ہے وہ سینٹ میں, وہاں ایکسپائر ہوتے ہیں ہر صوبے سے برابر, وہ گویا کہ ان کے مفادات کہنے یا ان کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرنے والا ادارہ سینٹ ہے. اب اگر جوائنٹ پارلیمنٹ ہوگی تو اس میں سینٹ کے ارکان کی تعداد تو بہت کم ہوگی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسمبلی ہی کی بھاری اکثریت کی بنیاد پر قانون سازی ہو جائے گی, نتیجتاً سینٹ بائی پاس ہو جائے گا اور اس سے چھوٹے صوبوں میں ایک محرومی کی کیفیت پیدا ہوگی. اس لیے آج تک اس پر عمل نہیں ہوا. دستور میں ہے, پروویژن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. رات میں ٹیلی ویژن پر میاں محمد یاسر خان بٹو صاحب اور وہ بابو فیروز الدین شاید نام ہے کیا نام, بابو غلام حسین صاحب کا مکالمہ ہو رہا تھا, میں نے سنا ہے کچھ اس کو. تو دستور میں پروویژن تھی اس کی, لیکن قانون سازی کی پروویژن ہے وہ دستور میں ترمیم کی پروویژن نہیں ہے. محسوس یہ ہو رہا ہے کہ پہلی مرتبہ قانون سازی اس جوائنٹ پارلیمنٹ سے کر کے ایک راستہ کھول کر اور پھر اسی سے قانونی ترمیم کو بھی کسی ایک مرحلے کے اندر جو ہے تیزی سے گزارا جائے گا, اور یہ نہایت خوفناک قدم ہوگا. اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت عمدہ آج ہی جو مقالہ لکھا ہے ادارتی ایڈیٹوریل لکھا نوائے وقت نے, بہت صحیح لکھا, بہت غلط ہے. حالانکہ نوائے وقت تو ان کا سپورٹر ہے, ان کا مسلم لیگ کا سمجھے کہ اوڑھنا بچھونا مسلم لیگ اس کی ہے, اور ان کے ساتھ ان کا تقریباً ہم پیالہ ہمنے والا ہونے والی بات ہے. لیکن یہ کہ صحیح بات انہوں نے کہی ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر دے کہ یہ نہایت غلط حرکت ہوگی اگر تم نے, اس لیے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, پونم بن چکا ہے چھوٹے صوبوں کے اندر, وہ تحریک جو ہے پروان چڑھ رہی ہے, یہ صدر بھی پنجاب کا اور وزیر اعظم بھی پنجاب کا, اور پنجاب کا جو مینڈیٹ ہے سب سے بڑا مینڈیٹ تو پنجاب ہی کا ہے, باقی تو اس طرح کا کہیں مینڈیٹ اس طرح کا تو ہے ہی نہیں. تو گویا کہ یہ پنجابی شاونزم اور پنجابی فاشزم کی طرف بات جا رہی ہے, جس کا رد عمل بہت خوفناک ہو سکتا ہے. یہ ہے صورتحال. لیکن اس میں جو اونٹ کی کمر پر آخری تنکے والی بات ہوئی ہے میرے نقطہ نگاہ سے, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ, میرے نزدیک سب سے بڑھ کر جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ کہ وہ سود کے ضمن میں راجہ ظفر الحق کمیٹی رپورٹ بم, نام ہی نہیں. اب تجویز کیا ہے؟ اپنی اپیل سپریم کورٹ کے اپیلیٹ بینچ سے واپس لے کے اور شریعت کورٹ ہی کو ریویو کے لیے کہا جائے کہ آپ ذرا نظر ثانی کریں, ہمارے لیے مشکل کو حل کر دیں اور آپ متبادل تجویز کر کے دیں. حالانکہ سرے سے یہ معاملہ کورٹ کا نہیں ہے, متبادل کو حکومت کو تجویز کرنا تھا, یہ کورٹ کا کام ہی نہیں. اور اب کورٹ میں چونکہ کوئی عالم دین تو جج نہیں بیٹھے ہوئے, جسٹس محبوب صاحب جو عالم دین نہیں ہے, اس وقت تھے جسٹس تنزیل الرحمان صاحب جنہوں نے ایسٹ ظفر صاحب جیسے شخص کی اور خالد مثال صاحب جیسے شخص کے دلائل کبھی بہت منہ توڑ جواب دیا ہے. اب وہ ایک دستاویز ہے, اب ملتی نہیں ہے. وہ جو فیڈرل سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا وہ کتاب اب گم ہے. لیکن یہ تو اس طرح مدلل ہے پوری دنیا میں اس کی جو تعریف کی گئی ہے, اب تو وہاں نہیں. اس طرح سے لوگ اپنی مرضی کا کوئی ججمنٹ دے دیا جائے, یہ ہے وہ چیز جس کو میں کہتا ہوں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اے بسا آرزو کے خواب شدہ, کوئی امید اب باقی نہیں. مایوسی کفر ہے لیکن حالات ایسے ہوتے ہیں. ایک وقت آتا ہے سورہ یوسف میں آہستہ ایسے رسل, وقتی طور پر رسولوں کے اوپر بھی کوئی مایوسی کا غلبہ ہونے لگتا ہے. یہ تو ہو رہا ہے یہاں, اور اس کے ساتھ برابر رکھیے امریکہ کی خوشامد کا وہ نقطۂ نظر جو چلا آ رہا ہے ہمارے ہاں, وہ پہلے سے اب کہیں زیادہ پختہ ہو گیا ہے. اتنے پی پی کالز تو کبھی ہوتی نہیں تھی پاکستان کے صدر کے ساتھ امریکہ کے صدر کی, جو پینگیں بڑھتی ہیں پی پی کالز کے اندر ٹیلی فون پر. سی ٹی بی ٹی, ایم ایف سی ٹی, ایچ پی ٹی سب کے لیے سزا بات کی جا چکی ہے. اللہ کی طرف سے عطا کردہ جو صلاحیت ہمارے پاس ہے, عید الرحم مستقات ان کی بجائے اب ہم اس کو اس سے بھی مستعفی ہونے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. یوسار رفیم فتر الزی رفیع قلوب مرم یوسار رفیم, جن کے دلوں میں روگ ہے, منافقت ہے, وہ دیکھو گے انہی میں گھستے ہیں, انہی میں جاتے ہیں, انہی سے بات چیت کرتے ہیں. بہت بڑا تیر مارا ہے, F-16 کے کچھ پیسے مل گئے ہیں, اصل میں بیل آؤٹ کیا ہے کلنٹن ایڈمنسٹریشن کو, ورنہ اگر عدالت میں جاتے کہیں بہتر جو ہے اس سے اس کا نتیجہ نکلتا اور حکومت بدنام ہوتی. حد ہے, ظلم کی حد ہے. آپ نے پیسے ہمارے دلائے رکھے اور جہازوں کی ٹریکنگ کے بھی قدرت ہم سے بھی جا رہی ہے. اتنے کروڑ اس میں کاٹ دو, اتنے کروڑ کی جنگ لے لینا, یہ لے جاؤ بچا کچا, اور اس کو سمجھا جا رہا ہے بڑا تیر مار کر آئے ہیں, بہت بڑی کامیابی ہو گئی. حالانکہ اصل میں بیل آؤٹ کیا ہے کلنٹن ایڈمنسٹریشن کو, ورنہ بہت بڑا کرن کا ٹیکا, اس لیے کہ وہاں کی عدلیہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. وہاں جو حشر ہو رہا ہے صدر صاحب کا, وہ پوری دنیا نہیں دیکھ رہی ہے. وہاں کا معاملہ ہوتا تو اس کے اندر جو ہے اس کی عدالت سے انصاف ملتا, لیکن اس کو کچھ ذاتی محبوبیت, محبیت اور محبوبیت کا رشتہ ہو گیا ہے نواز شریف صاحب کا اور کلنٹن صاحب کا, تو معلوم ہوتا ہے کہ بالکل ذاتی سطح کے اوپر کوئی مسئلہ ہے, واللہ عالم. بہرحال اس سب کا جو نتیجہ ہے وہ یہ ہے, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ میں بہت سخت فرسٹریشن اور یہاں تک کہ ڈپریشن تک کی کیفیت محسوس کرتا ہوں. کیوں, کہیں ایسا تو نہیں کہ عذاب اکبر کا اب مرحلہ ہمارے سر پر آ گیا. یہ سورہ الافلام مسنگہ کے اندر قرآن مجید میں بیان ہوا ہے, فَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ کی یہ سنت ہے, بڑا عذاب دینے سے پہلے چھوٹا عذاب, تاکہ شاید جاگ جائیں, ہوش میں آ جائیں. ہمارا سن 71 کا چھوٹا عذاب تھا, پاکستان ختم تو نہیں ہوا تھا نا, بنگلہ دیش بھی بہرحال ایک آزاد مسلمان ملک کی حیثیت سے باقی رہ گیا, پھر یہ پاکستان نہ رہا, ہمارے لیے صدمہ ہے, لیکن پھر بھی ایک علیحدہ ملک تو ہے. لیکن جو شکست ہوئی, جو کلن کا ٹیکا لگا, وہ ایک عذاب ادنا. تو کہیں عذاب اکبر, بلا رجی کن من العذاب الادنی دون العذاب الاکبر لعلہم یرجعون. اب تو 25 برس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ گیا معاملہ, اب تو 28 برس ہو گئے. اس عذاب ادنا والی قسط جو ہے وہ ٹھیک 25 برس بعد آئی تھی, اب تو 28 برس ہو چکے. کہیں ایسا تو نہیں, کہیں ایسا تو نہیں کہ سورہ انبیاء میں کہا گیا بھائی نظری لال لہو فطنت القم و مکاؤ الراحین, مجھے معلوم نہیں ہو سکتا کہ تمہارے لیے ایک نئی آزمائش ہو ایک خاص وقت معین تک کے لیے, کہ تمہیں مہلت دے دی جائے, کہ وہ مکاؤ الراحین کی مہلت ہماری ختم تو نہیں ہو رہی. دیکھیے, تین باتوں کے بارے میں مجھے اب کوئی شک اور شبہ نہیں ہے, میں ڈنکے کی چوٹ کہہ رہا ہوں. نمبر ایک, موجودہ قیادت پاکستان کی, مسلم لیگ کی قیادت نواز شریف صاحب کی سربراہی میں, نواز شریف اینڈ کو, اسلام کی جانب کسی پیش رفت کا کوئی ارادہ نہیں, سوائے سپیڈی جسٹس کچھ سزائیں وزائیں, اس میں وہ مخلص ہے بس. اس پر بھی مجھے بتایا گیا, میری نظر سے تو نہیں گزرا, دوائی وقت کا اداریہ کوئی چھپا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام صرف سزاؤں کا نام نہیں ہے, اور یہ عدالتی جو فیصلے ہوتے ہیں فوجی عدالتوں کے, یاد کیجئے 1953 میں ایک فوجی عدالت نے مولانا مودودی کو پھانسی کی سزا دی تھی اور عبدالستار نیازی صاحب کو دی تھی. فوجی عدالتوں کا معاملہ عدالتیں نہیں ہوتی ہیں, عدالت کے اصول نہیں ہوتے وہاں, عدالت کے اصول حضور کے دیے ہوئے ہیں. آپ نے اس میں گندگی شامل کر رکھی ہے مغرب سے لے کر جو اس میں شامل کر لی ہے, ورنہ جو اصل اصول ہے وہ حضور نے دیے ہیں. سو مجرم چھوٹ جائیں کوئی پرواہ نہیں، ایک بے گناہ کی سزا نہیں ہونی چاہیے، یہ تو فرمان محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. شک کا فائدہ ملزم کو دیا جائے گا، یہ فرمان محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یا یکطرفہ بات سن کر فیصلہ نہیں کیا جائے گا جب تک کہ فریق ثانی کو بھی موقع نہ دے دیا جائے، یہ فرمان محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بار ثبوت مدعی پر ہے، حلف صرف مدعا علیہ کی طرف سے مؤثر ہو سکتا ہے، یہ فرمان محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اصول تو ان کے لیے ہوئے، کچھ گندگی شامل ہو گئی ہے. قانون شہادت آپ نے اسلام کا نہیں رکھا ہوا ہے، آپ کے ہاں ٹاؤٹس ہیں پولیس کے، آپ کے ہاں پروفیشنل جو ہے وہ گواہ موجود ہوتے ہیں، جو چند پیسے دو جو گواہی دلوا دو. ان چیزوں کا قلع کما کرو تو باقی تو عدلیہ کا نظام جو ہے، اصول جو ہے اس موجودہ عدلیہ کے، وہ سب کے سب محمد الرسول اللہ کے لیے ہوئے. بہرحال انہیں اگر کوئی خلوص اور اخلاص ہے اسلام کے ایک پہلو سے ہے، باقی اسلام کا معاشرتی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، عدل اجتماعی، اس سے کوئی بحث نہیں، کوئی نہیں. ایک وقت آتا ہے آدمی کا کہ نتیجہ پہنچنے پر مجبور ہو جاتا ہے. میں کیسے اپنی آنکھیں بند کروں، رائٹنگ آن دی وال نہ دیکھوں؟ میں ان کے پاس حاضر ہوا ہوں، ان کی خدمت میں میں نے خطوط بھی جا کر اپنا سب خود پڑھ کر سنایا بھی ہے. ساری خیر خواہی، ساری ان کے ساتھ حسن زن کے جو منزلیں ہیں وہ میں نے طے کی ہے، حالانکہ میں کبھی کسی کے یہاں نہیں گیا، میں کبھی نہیں ملا کسی سے. وہ تو ضیاء الحق صاحب کے دو مہینے کی شورا کی جو میری تھی، وہ بھی اس لیے کہ ان سے توقع ہو گئی تھی، انہوں نے اسلام کا نعرہ لگایا تھا، لیکن یہ جلدی مایوس ہو گیا تھا. ان سے بھی دو مہینے لگے تھے مجھے، صرف مایوس ہو گیا تھا کہ یہ سب دکھاوا ہے، کچھ نہیں ہے، یہ ونڈو ڈریسنگ ہے امریکن پبلک اوپینین کو دکھانے کے لیے کہ ہماری حکومت خالی فوجی حکومت نہیں ہے، کچھ سویلین بھی ہمارے ساتھ ہے، بس اس کے سوا کچھ کرنے کا ارادہ نہیں. میرا تو فیصلہ جب ہوتا فوراً استعفیٰ دیا اور آگے. میرے ایک ساتھی ہیں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب رحیم یار خان کے، وہ روکتے رہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور دیکھ. میں نے کہا میں پاگل ہو جاؤں گا، میں رہ نہیں سکتا ہوں. میرا جب ذہن یہ طے کر لے کہ نہیں یہاں پر یہ کام نہیں ہو سکتا، میں نہیں ٹھہر سکتا وہاں پر. اسی طرح کا معاملہ میں کہہ رہا ہوں. نمبر دو، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ رجیم نیو ورلڈ آرڈر، IMF، ورلڈ بینک اور امریکہ کے بالکل وفادار اور سعادت مند سکیورٹی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. اس چندے سے نکلنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں، اٹل نہیں. چیلنج کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ان کے نہایت میرا یہ حال بوٹ کی تو چاٹتا ہوں میں، اور ان کا یہ حکم دیکھ میرے فرش پر نہ رہیں، وہ چاہے ہمیں ٹھوکرے بھی مارے لیکن ہم جانا ادھر ہی ہے. یہ سارے اون افیم یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ. نمبر تین، ان کے تعاون کے بل پر وہ پاکستان میں ایک عوامی قسم کی آمریت کا فاشسٹ نظام قائم کرنے پر تلے ہوئے. ایک پارٹی ہے، اس کی حکومت اور اس کا اختیار، نہ عدلیہ کچھ کر سکے، نہ پارلیمنٹ کی کوئی حیثیت ہو، نہ صدر کچھ کہہ سکے، کچھ نہ ہو، سارے کے سارے اختیارات جو ہیں وہ آ جائیں. اور یہ نہایت شدید رد عمل، یہ پنجابی شاورنزم اور پنجابی فیکشن کی طرف جو جا رہا ہے معاملہ، یہ پاکستان کے لیے نہایت مہلک ہے، یہ اس کے لیے سب نے کافی. ان تین باتوں کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں جو کبھی اقبال نے کہا تھا اپنی زندگی کے آخری ایام میں. امیدیں ہو گئی تھی کبھی ادھر رضا شاہ پہلوی سے ہو گئی تھی، کبھی پھر مصطفیٰ کمال پاشا سے ہو گئی تھی. ایک وقت میں آ کر کہنا پڑا انہیں، نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی، کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. وہ لائف کا بندوبست نہیں. لہذا اس سے جو نتیجہ میں نکال رہا ہوں تین باتوں سے، وہ یہ ہے کہ پاکستان پر وہ العذاب الاکبر کا وقت جو ہے، یہ ایک حقیقی خطرہ ہے، موہوم خطرہ نہیں ہے. یعنی یہ کہ بچے بچے پاکستان، جس کو ہم ایک عرصے تک کہتے ہیں وٹ ریمینز آف پاکستان سن 71 کے بیٹھنے کے بعد، پھر ہم نے ریکنسائل کر لیا یہی پاکستان ہے، بس بھول گئے، اس کو نکال دو، جیل سے نکال دو. لیکن یہ کہ وٹ ریمینز آف پاکستان کی بھی فردر بلکنائزیشن، اور پاکستان کے نام سے شاید کوئی ملک، جیسے اس صدی کے شروع میں سلطنت عثمانیہ کے نام سے عظیم سلطنت تھی جو نسیم منسیہ ہو گئی، کہاں ہوتی تھی کچھ پتا نہیں. اور اس کے اواخر میں یو ایس ایس آر مد مقابل سپر پاور تحلیل، اب یو ایس ایس آر نہیں ہے، روس ہے، بیلاروس ہے، یوکرین ہے، فلاں ہے، روس، وہ یو ایس ایس آر نہیں، پاکستان نہ ہوگا. کیا ہوگا؟ یہ دنیا میں کتابیں چھپ رہی ہیں، میں یہ فوٹو سٹیٹ لے کر آیا تھا، ایک کتاب امریکہ میں چھپی ہے، لکھنے والا پاکستانی ہے، بہار کا پیدا شدہ اور ہے، 1947 میں پیدا ہوا ہے، ڈاکٹر ابو المعالی سید. 2006 میں اس کی پیشن گوئی ہے اور وہ دنیا کے دوسرے حوالوں سے بات کرتی ہے اس نے کہ پاکستان کے یہ حصے ہو جائیں گے اور اس علاقے کی نہایت بہت ہی خوشحال اور جدید ترین ترقی یافتہ ریاست ہوگی بلوچستان، علیحدہ ہو کر پاکستان سے. سندھو دیش علیحدہ ہوگا، یہ سینٹرل پاکستان ہوگا، یہ پنجاب وغیرہ سے. شاید پاکستان کا نام یہاں بچ جائے. یہ کتابیں چھپ رہی ہیں، سن تو صحیح جہاں میں ہے تیرا فسانہ کیا. اندرونی طور پر جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس کے لیے یہ جو ٹینڈنسی ہے فاشسٹ کتلانہ، یہ اس کے لیے فضا ہموار کرے گی. اور بیرونی طور پر آپ کو معلوم ہے کہ ہندو فنڈامنٹلزم جس زور شور کے ساتھ یہ افریت چنگھاڑتا ہوا اٹھ رہا ہے، اس وقت کیا شکل ہے پورا دیکھیے عالم اسلام میں، ادھر سے اب اس یہودی کس زور شور سے اٹھ رہے ہیں. کل بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر، وہ عرب آبادیوں میں سے عرب مکانات گرائے جا رہے ہیں، اور انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کون سا ہم نے جو معاہدہ کیا تھا آسلو کا، کون سو وائی ریور پہ، کوئی پرواہ نہیں ہے. کوئی نہیں، جس کا اگلا قدم یہ ہے کہ مسجد اقصا شہید ہو اور ٹیمپل کی تعمیر شروع کی جائے. کیا ہنگامہ وہاں ہوگا ہم نہیں کہہ سکتے، کیا ہولوکاسٹ ہوگا، کیا آرمگیڈن آئے گا، کیا المرحلۃ العظمیٰ آئے گی، ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن ادھر بھارت یہود اور ہنود ہمارے سر پر اس کی تلوار کھڑی ہوئی، اور ہمارا حال جو ہے وہ یہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اب ان حالات میں خیر کی توقع کیا ہو سکتی ہے؟ یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے. سب سے پہلی تو خیر کی توقع، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہہ لیجئے، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ لوگوں کو بدل دیتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ نماز اینڈ کو کمپلیٹ اباؤٹر نہیں کریں. میں نے یہ انگریزی کا لفظ پہلے استعمال کر لیا ہے، دینی اصطلاح توبہ کریں، توبہ کے معنی پلٹنا، لوٹنا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، فل اباؤٹر. اور اس میں کیا کیا جائے؟ اباؤٹر ہوتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، جو کفر کرے طاغوت کا اور ایمان لائے اللہ پر. کفر بالطاغوت کا تقاضا یہ ہے کہ ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، امریکہ، اس کے چنگل سے ہزار دام سے نکلا ہوں، ایک جنبش میں نہیں دے سکتے ہم قرض. آپ آئیے ہمارے ہاں انویسٹ کر لیجیے، آپ کے قرضے جو ہیں اس کو ہم یہاں پر ڈیٹ اکویٹی سویپ کے اندر چینج کر دیتے ہیں، جیسے کہ ڈیٹ امریکہ میں کیا تھا. لیں گے قرضے آپ کے، سود نہیں دیں گے، قرضہ دیں گے لیکن اس شکل میں دیں گے. ہمارے ہاں انویسٹ کیجئے ان روپی، ہم کرنسی دیں گے لیکن اس کا دفعہ آپ لے جا سکیں گے ڈالر کے اندر بھی، جو بھی آپ کے پاس، لیکن ہم نہیں دے سکتے اس کا سود. نمبر دو، اس طاغوت اس کا، اس کو، اس سے کفر کا دوسرا تقاضا کیا؟ اعلان کر دیا جائے نو سی ٹی بی ٹی، وٹ ٹو اسپیک آف ایم سی ٹی، ایف ایم سی ٹی اور ایم پی ٹی، کوئی نہیں. یہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، ہم نے بڑھانا ہے، ڈبل اپ کرنا. لیکن یہ سب کب کر سکیں گے؟ جب اللہ سے صلح کریں، اس کی توقع ہو. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اے مسلمانوں، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ اور اگر وہ تم سے اپنی مدد کو سلب کر دے ہٹا لے تو منزل نبی تھوڑا من بعد تو پھر کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے اس کے بعد؟ اس یقین پر اگر عمل کرنا ہے تو دلکارے پاتری کو اس تاغوت کو عالمی تاغوت کو اور اللہ پر ایمان کا حق ادا کرے دستور کے اندر جس نہج سے ترمیم کی بات کہی گئی تھی خدا کے بندو سوچو میں سیاسی آدمی نہیں تھا میں تمہارے کوئی نوکروں چاکروں میں نہیں تھا میں کبھی تمہارے ہاں گیا نہیں ایک مرتبہ جب یہ پنجاب کے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے اس نے شہباز شریف صاحب اچانک معلوم ہو آ رہے میرے یہاں ملنے کے لیے میں نے کہا ٹھیک ہے تشریف لائیے آئے بیٹھے رہے تھوڑے چلے گئے میں نے سوچا یہ اس امید میں ہوں گے کہ میں بھی ان سے کچھ کہوں کہ ہمارا فلاں جو پروجیکٹ گزرا رہتا ہے اس کے لیے کچھ پیسے چاہیے یا کچھ ایسا چاہیے شاید توقع میں آئے ہو کہ میں بھی کچھ تو کہوں آخر پھوٹوں کچھ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے ضیاء الحق سے اتنے قریب ہونے کے بعد ایک پیسہ جو ہے اپنے کسی ادارے کے لیے نہیں ہے ایک پیسہ کبھی انہیں اپنی کسی تقریب پر بلایا نہیں میرا تو کوئی صرف سروکار ہی نہیں ہے ان کوریڈورز آف پاورز کے اندر کبھی آنا جانے کا سوال ہی نہیں ان سے میری دوستیاں نہیں ان کے ولیموں میں نہیں جاتا اپنے ہمیں میں نہیں بلاتا یہ قومی اور ہے کہ ان کی نو اور ہے ان کی سطح اور ہے ان کی معاشرت اور ہے ان کی معیشت اور ہے ہم سے کیا سروکار ہے ہمیں بھلا ان سے واسطہ تھا جو تجھ سے نہ آشنا رہے بہرحال اس شخص نے آپ کے در پر حاضری دی ڈاکٹر کام کیا آپ کے جنرل مجید ملک صاحب نے کہا آپ کے سامنے کہا کہ انہوں نے تو اپنے حصے کا کام ادا کر دیا پورا کر دیا اب آپ کا کام ہے اس پورے پیکج کو دوبارہ دیکھیے اس منافقت کو ختم کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا تھا اس کو لیجیے یہ اپنی فرضی اور تنظیم واپس کر دیجیے اس میں کچھ بھی نہیں ہے شریعت کا جو ایک جملہ ہے سپریم لا ہوگا باقی تو سارا جو ہے وہ در حقیقت اپنے اختیارات کا معاملہ ہے نمبر دو یہ کہ اندرون ملک سود فوراً ختم کیا جائے شرعی لینڈ کمیشن جیسا کہ میں نے کہا جو طے کرے کہ یہاں کی زمینیں خرابی ہے یا اوشنی ہے ملکیتی ہیں یا نہیں ہے اور اگر ملکیتی ہیں بالفرض تو پھر مظاہرے چاہیے کہ نہ جائیے علماء کا بورڈ بٹھائیے جو جید علماء ہو فیصلے لیجیے اور الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا دونوں کی فحاشی سے اس کی پاک پاک کیا جائے اس کو یہ تو ہے پہلی امید شاید اللہ ان کو توفیق دے دے توبہ کی آج بھی ہم کہیں گے ہم ان کے خلاف کوئی مہم نہیں چلانا چاہتے ہم ان کے خلاف کوئی عوام کو برگشتہ نہیں کرنا چاہتے اصل نہیں لیکن حق بیان کرنے پر مجبور ہیں جس طرح دم سناتے ہیں کہ مجبور ہیں اے خدا شکوے ارباب وفا بھی سن لے کھوگرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے نمبر دو اگر یہ نہیں ہوتا تو ایک دوسری امید کی جو کرن ہے اللہ تعالیٰ کسی طرح اس ملک کے دینی مذہبی جماعتوں کو یہ توفیق دے دے کہ وہ خالص اسلامی اتحاد پاکستان اسلامی اتحاد اس کو وجود بنائے اس اتحاد کا نمبر ایک پاور پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ذرا گاؤ آمد خرف یا خرف تو گاؤ آمد کوئی بحث نہ کسی کے حلیف نہ کسی کے حلیف خود پاور پالیٹکس میں شریک نہیں خالص مذہبی ہو اس میں کسی سیکولر جماعت کا ساتھ نہ ہو ختم نہ ہو مذہبی ہو پاکستان اسلامی اتحاد ان کا معاملہ کسی کو ہٹاؤ نہ ہو کسی کو ہٹاؤ کسی کو لاؤ نہیں اسلام لاؤ ملک بچاؤ صرف ایک مقابلے کی حیثیت ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے کام کریں اور مطالبے کریں یہ کرو یہ کرو یہ کرو اس حرام شے کو ختم کرو اس حرام شے کو ختم کرو یہ چیز واجب ہے شریعت کی روح سے اس کے اوپر عمل شروع کرو اس کا سٹرکچر ہو پی ایم اے کا تھا پاکستان نیشنل الائنس کا جس میں تمام فیصلے کنسنسس سے ہوتے تھے پارٹی بھی کوئی نئی شامل ہونا چاہتی ہے تو جب تک باقی پوری پارٹیاں اس کی اجازت نہ دیں تو نئی شریک نہیں ہو سکتی فیصلے بھی کنسنسس سے صدارت جو ہے وہ بائی روٹیشن اور اس میں آخری بات یہ ہے کہ اس کے لیے جیسے ہم نے دستور کے لیے خاک چھانی، ان کے پاس بھی گئے، لوگوں سے بھی مطالبے کروائے، اسی طرح انشاءاللہ تعالی میں اس کام کے لیے مذہبی جماعتوں کے پاس بھی جاؤں گا، اور یہ اس کے اندر پہلے سے طے ہوگا کہ تنظیم اسلامی اس میں صرف خدمت گاروں کی حیثیت سے شریک ہوگی، کوئی عہدہ قبول نہیں کرے گی، تاکہ یہ جو شک ہوتا ہے شاید اپنا قد بڑھانے کے لیے ابھی آپ آ رہے ہیں اور یہ اپنی کوئی حیثیت ہے چودراہٹ کے لیے، یہ پہلے سے طے ہوگا، کوئی آفس تنظیم نہیں لے گی، خدمت کرے گی، اور جب تک اس رخ پر چلے کہ کسی سیاسی اور کسی بھی اپوزیشن یا گورنمنٹ کے حوالے سے نہیں، بات صرف دین کی ہو، دین کا مطالبہ ہو، اس وقت تک ہم خادم ہیں، اس سے رخ بدلے گا تو ہمارا راستہ علیحدہ ہو جائے گا، پھر ہم ساتھ نہیں ہو، ہمارا معاملہ جو ہے کوئی کسی کی سیاسی جو ہے حلیفی اور کسی کی سیاسی حریفی کا نہیں ہے. یہ دوسری امید کہہ لیجیے کہ اگر اللہ کو اگر کچھ خیر اس ملک سے ابھی مطلوب ہے اور وہ آخری عذاب کا وقت جو ہے مبرم نہیں ہو گیا ہے، ام ابرم امرن فینا مبرمون، بڑی لرزا لینے والی آیت ہے، کیا انہوں نے کوئی بات طے کر لی ہے تو پھر ہم بھی طے کر لیتے ہیں، اللہ بچائے. تیسرا یہ ہے کہ اگر نہ تو نواز شریف صاحب کے حق میں ہماری دعائیں اللہ کے ہاں قبول ہوں اور نہ یہ زعماء جو ہیں مذہبی اور دینی زعماء اور ان کی قیادتیں جماعتوں کی، یہ ہماری اس دعوت پر اس پکار پر لبے کہنے کو تیار ہوں، اگر یہ دونوں چیزیں لاحاصل رہے تب بھی پھر ہم اپنے مستقل پروگرام کے اوپر تو عمل پیرا ہے اور رہیں گے. وہ پروگرام کیا ہے؟ نمبر ایک، قرآن کے درس و تدریس، تعلیم و تعلم، تشہیر و اشاعت کے ذریعے سے لوگوں کو تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد کی دعوت دیں. یہ دورہ قرآن ہمارا آج ختم ہو رہا ہے، قرآن اکیڈمی کی مسجد میں 50-60 مقامات پر ہو رہا ہے، بعض جگہوں پر 5-6 گھنٹے اس کے اندر لوگ لگا رہے ہیں، بعض جگہوں پر کچھ کم تھے. یہ آخر ہم نے کوشش کی، جدوجہد کی ہے قرآن کے ذریعے سے، دعوت قرآن کے ذریعے سے، تذکیر قرآن کے ذریعے سے، انذار قرآن کے ذریعے سے، تبشیر قرآن کے ذریعے سے، تبلیغ قرآن کی، تعلیم قرآن کی. تو قرآن کے ذریعے سے اس کے تدریس، درس و تدریس، تعلیم و تعلم، تشہیر و اشاعت کے ذریعے سے تجدید ایمان، توبہ تجدید عہد کی عوام کو. ایک تو توبہ ہے کہ نواز شریف صاحب کر لیں، کیا کہنے ہیں، کرنا یہ ہے کہ افراد تو کریں. نمبر دو، اسلامی انقلاب یا غلبہ دین یا اقامت دین کی جدوجہد کے لیے جو لوگ قبر کس لیں، اب ان کو تنظیم اور تعلیم کا معاملہ ان کا کیا جائے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، پہلا مرحلہ یسلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کے ذریعے سے لوگوں کو کھینچنا، تجدید ایمان، توبہ اور تجدید عہد کی دعوت دینا. دوسرا مرحلہ ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم اور ان کو منظم کیا جائے. نمبر تین، جب تک طاقت اتنی نہیں ہے کہ نظام باطل کو چیلنج کیا جا سکے کھلا، تین کام کرتے رہے. آیت نمبر 104 سورہ آل عمران، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تم سے ایک ایسی امت وجود میں آنی چاہیے جو تین کام کرے، خیر کی دعوت، نیکی کا حکم، بدی سے روکنا. یہ تینوں کام باللسان، زبان کے ذریعے سے، اور زبان کے ساتھ ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، پرنٹ میڈیا ہے، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، کتابیں ہیں، یہ ساری چیزیں زبان ہی کو آگمنٹ کرنے والی ہیں، اسی کے لیے ایڈز ہیں مزید. جیسے یہ ہماری بصارت کے لیے مائکروسکوپ ہے، ٹیلیسکوپ ہے، یہ ایڈز ہیں، اس صلاحیت کو بڑھاتی ہیں. اسی طرح یہ زبان باللسان، دعوت الخیر باللسان، امر بالمعروف باللسان، نہی عن المنکر باللسان. اور جب وہ تدبیر صادق طاقت جمع ہو جائے کہ ہاں اب ہم ہیں اس پوزیشن میں، وی کین تھرو این اوپن چیلنج ٹو دس طاغوت، اس نظام باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ سکتے ہیں، تو نہیں عن المنکر بالید، طاقت کے ساتھ نہیں عن المنکر، اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے، ہم گھراؤ کریں گے، جلاؤ نہیں، کسی کو نقصان نہیں. ہتھیار نہیں ہاتھ میں اٹھائیں گے, کلاشنکوف کے پاس نہیں جائیں گے, صرف پکٹنگ کریں گے, سول نافرمانی کریں گے, ان آرمڈ ریوولٹ کریں گے, غیر مسلح بغاوت. اب یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے, چلاؤ ہم پر گولیاں, جیسے اہل تشیع نے کر کے دکھایا تھا صدر ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں, زکات آرڈیننس سے اپنے آپ کو ایگزمٹ کرانے کے لیے 50,000 آدمی جا کر اور سول سیکرٹریٹ اسلام آباد کا گھیراؤ کرتے بیٹھ گئے کہ نہیں اٹھیں گے جب تک کہ ہمیں یہ یقین نہ دلا دیا جائے کہ ہمیں ایگزمٹ کر لیا جائے گا زکات سے, ہم تمہیں زکات نہیں دیں گے. وہ ناک رگڑنی پڑی چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کو, حالانکہ وہ ابھی مارشل لا جوان تھا, بوڑھا نہیں ہوا تھا, ابھی 3 سال ہوئے تھے, 77 میں آئے تھے ضیاء الحق صاحب, اور یہ 80 کا واقعہ ہے. ناک رگڑی, وعدہ کیا, ایگزمٹ کیا. یہ طریقہ ہے, یا جیسے ایرانیوں نے کیا, غیر مسلح بغاوت, خود گولی نہیں چلائی, اپنی جانیں دینے کے لیے میدان میں آ گئے, شہنشاہ کو بھاگنا پڑا. یہ ہے فائنل سٹیج ہمارے اس 4 نکاتی جو ہم نے پروگرام بنایا اس میں ہم چل رہے ہیں. یہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں یہ ہمارے کام کا ایک زمینہ ہے, ہم اپنے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. سلو ہے, سٹیڈی ہے ہمارا وہ کام, سلو بٹ سٹیڈی چل رہا ہے. لیکن یہ کہ شاید اللہ تعالیٰ کوئی حالات جو ہیں ان لوگوں کے دلوں کو بدل دے, کہ دلوں میں نرمی پیدا کر دے, صورت حال جلدی ٹھیک ہو جائے, لیکن اپنے اس عمل پر عمل پیرا رہیں گے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ کہ چاہجب کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تدبیر کے ذریعے سے, ہمارے طریقے کار پر عمل پیرا ہو کر اسی کے ذریعے سے انقلاب برپا کرتے, وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, کیا پتا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی دے دیں. اور اگر یہ بھی نہ ہو, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, خدا نہ خواستہ, اگر قومی سطح پر, اجتماعی سطح پر, ملکی سطح پر کوئی تقدیر مبرم آ ہی گئی ہے, کوئی, جو اقبال نے کہا تھا کبھی لیگ آف نیشنز کے بارے میں, بیچاری کئی دن سے, کئی روز سے دم توڑ رہی ہے, ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے. تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے, لیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہماری تو دعا یہی ہے کہ چلے, اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے, اور اس پاکستان کو خلافت علی منہاج النبوہ کے نظام کا جو عالمی سطح پر قائم ہونا ہے اس کا نقطۂ آغاز بنائے. ہماری بات یہ, اسی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن فرض کیجیے نہیں ہوتا. یہ تو بھی کم سے کم یہ کہ اگر ہم یہ کام کرتے رہیں گے تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب کا اجتماعی کوڑا, عوامی کوڑا برسا تو اللہ تعالی ہمیں بچائے گا. یہ اللہ کی سنت ہے. جو یہ کام کرتے رہے نہیں ان منکر کا اللہ انہیں بچاتا ہے. قرآن مجید میں 2 جگہ پر اس کا ذکر ہے. سورہ آراف میں وہ جو اصحاب سب تھے جن کے اوپر کیا عذاب آیا ہے, بندروں کی شکل بنا دی گئی تھی جن کی, انجین الزین جنہوں نالسو, جو لوگ برائی سے روکتے رہے انہیں ہم نے نجات دے دی. نہیں ارے منکر بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. کرتے رہو, کرتے رہو, نہیں اثر ہوگا, ٹھیک ہے, جو بھی شامت آنی ہے وہ تو آئے گی پھر, لیکن اللہ ان لوگوں کو بچا لے گا. انجین الزین جنہوں نالسو, اور دوسری جگہ فرمایا سورہ ہود میں, فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ينهون عن الفساد في الارض الا قليلا ممن انجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه وكانوا مجرمين. کیوں نہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے پچھلی قوموں کے اندر, باہمت لوگ ہوتے, اولی بقیہ ہوتے, جو روکتے رہتے, روکتے رہتے, روکتے رہتے, چاہے کوئی مانتا ہے نہ مانتا, کوئی پرواہ نہیں. ہاں تو جو ایسے لوگ تھے انہیں ہم نے بچا لیا, الذين انجينا منهم, انہیں ہم نے بچایا. جب عذاب آتا ہے عمومی تو اللہ تعالیٰ ان کو بچاتا ہے. لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ تو کم ترین بات ہے نا. اعلیٰ ترین کیا ہے؟ یہاں کے عذاب سے بچنے سے بھی بڑھ کر آخرت کے عذاب سے تو بچیں گے. اے اللہ ہم نے باطل کو تسلیم نہیں کیا تھا, اے اللہ ہم نے ذہن ذکر فائل نہیں کیا تاغوت کو, اے اللہ ہم رہے تاغوت کی چھتری طرح سے, رہے انڈر پروٹیسٹ, رہے احتجاجن, رہے اس کو بدلنے کی جدوجہد کرتے رہے. ہم نے اس تاغوت کی چھتری کے نیچے پھلنے پھیلنے پھولنے کی کوشش نہیں کی, ہم نے جائیدادیں بنانے کی کوشش نہیں کی, اللہ اپنے پروفیشن کے اندر شائن کرنے کی کوشش نہیں کی. ہم نے تو اپنا وقت لگایا, اپنی قوت لگائی, اپنی صلاحیت لگائی, اپنی زندگی چھپائی, اپنی اولاد کو لگا دیا اس کام میں کہ تیرے دین کا بول بالا. لہذا معذرت الی ربکم, ہم اپنے رب کے حضور میں اس روز معذرت کرنے کی پوزیشن میں تو ہوں گے. اس اخروی عذاب سے اللہ ہمیں بچائے گا, اور اس دنیا میں بھی اگر کوئی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے برا فیصلہ ہو چکا ہے اس میں بھی ہمیں بچائے گا. اور پھر یہ بچی ہوئی قوت جو ہے کسی نشت ثانیہ کے لیے دیباچہ بن سکے. پھر نئی کوئی تعمیر اکثر نو, کوئی جڑیں کہیں کہیں زمین کے اندر جمی رہ گئی ہو تو پودے دوبارہ آ جایا کرتے ہیں, پھر فصل لہلانے لگتی ہے. یہ تمام نتائج ہوں گے ان کے کہ اگر ہم اس کام میں لگے رہے. البتہ ہماری کوشش ہے, اب بھی دعا ہے نواز شریف صاحب بھی ٹوٹل اماؤنٹ کم کرے, اللہ انہیں توفیق دے, اور یہ کہ یہ دینی جماعتیں جو ہیں یہ بھی اپنا یہ رول پریزنٹ رول چھوڑ کر یہ بھی خالص دینی اتحاد, اور وہ بھی ایک پریشر گروپ کی حیثیت سے, ینہون عن المنکر اس کے لیے اپنی قوتوں کو جمع کرنے کے لیے ایک خالص دینی اتحاد وجود میں لے آئیں. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.